السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو ویو اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے. میزبان بہجت اور پروڈیوسر اسفر امام آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حسب معمول ہم خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان:
مبینہ پولیس مقابلے میں نوجوان کی ہلاکت کے خلاف قبائلیوں کا احتجاجی دھرنا جاری. مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں سنگین نتائج کا انتباہ. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
لیبیا میں کشتی ڈوبنے سے ہلاک ہونے والے پاکستانیوں کی فہرست جاری. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل.
اور عالمی خبروں میں ترکی کی فوج نے کہا ہے کہ شمالی شام میں کرد ملیشیا کے خلاف کارروائی کے دوران اس کے 7 فوجی ہلاک ہو گئے، جو کہ ایسی کارروائیوں میں کسی ایک ہی دن میں اس کا سب سے زیادہ جانی نقصان ہے. اور امریکہ کے نائب صدر مائک پینس اس ہفتے شمال مشرقی ایشیا کے دورے پر جا رہے ہیں. وہ اس سال 10 ملکوں کا دورہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. پاکستان نے تصدیق کی ہے کہ لیبیا میں جمعے کے روز غرقاب ہونے والی کشتی میں سوار ہلاک ہونے والے افراد میں سے 17 پاکستانی بھی تھے. سماجی علوم کے ماہرین کے مطابق انسانی سمگلروں کے ہتھے چڑھنے اور غیر قانونی طور پر کسی دوسرے ملک کا سفر اختیار کرنے کی وجہ سے ملک کے اندر مشکل معاشی اور سماجی حالات ہیں. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
پاکستان کے دفتر خارجہ نے لیبیا کے ساحل کے قریب ایک کشتی ڈوبنے سے ہلاک اور لاپتہ ہونے والے 17 پاکستانی شہریوں کے ناموں کی فہرست جاری کی ہے. دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے اتوار کو ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ اب تک ہلاک ہونے والے 13 افراد کی لاشوں کو برامد کر لیا گیا ہے، جبکہ دیگر کی تلاش جاری ہے. محمد فیصل نے مزید کہا کہ ہلاک ہونے والے 8 افراد کی شناخت ان کی شناختی دستاویزات کی مدد سے کی گئی ہے، جبکہ 5 کی شناخت اس حادثے میں زندہ بچ جانے والے پاکستانی لڑکے دانیال رشید نے کی ہے. دفتر خارجہ نے ہلاک ہونے والے 4 مزید پاکستانیوں کے ناموں کی فہرست بھی جاری کی ہے، تاہم ان کی لاشوں کو ڈھونڈ نکالنے کی کوششیں جاری ہیں. وزارت خارجہ کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں سے 5 کا تعلق صوبہ پنجاب کے ضلع گجرات، 4 کا منڈی بہاؤدین، 1 کا سرگودا اور 1 کا راولپنڈی سے ہے. واضح رہے کہ غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے والے تارکین وطن کی کشتی گزشتہ بدھ کو لیبیا کے ساحل کے قریب ڈوب گئی تھی، جس کے نتیجے میں 90 افراد کی ہلاکت کے خدشے کا اظہار کیا گیا. اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار کے مطابق 10 افراد کی لاشیں لیبیا کے قصبے زوارا کے ساحل سے ملی، جبکہ 3 افراد کو زندہ بچا لیا گیا. ہر سال ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی شہری روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک جاتے ہیں، اور ان میں ایسے افراد بھی شامل ہیں جو غیر قانونی طریقے سے یورپ اور دیگر ملکوں میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش کے دوران کئی ایک کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. اگرچہ حکومت ایسے افراد کے خلاف کارروائی کا بتاتی رہتی ہے جو پاکستانیوں کو بیرون ملک سمگل کرنے کے کام میں ملوث ہیں، تاہم اس کے باوجود ایسے واقعات اکثر منظر عام پر آتے رہتے ہیں. سماجی امور کے تجزیہ کار سرور باری نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ملک میں روزگار کے مواقع میں اضافہ کر کے غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے کے رجحان میں کمی آ سکتی ہے.
تو ایک تو بنیادی وجہ جو ہے وہ پل فیکٹر ہے، اور دوسرا پش فیکٹر ہے. یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، اور ایجوکیشن اگر آپ دیکھیں تو یوتھ کے اندر ایجوکیشن بھی بہت لو ہے، اور ظاہر ہے ایک بری لو سٹینڈرڈ ایجوکیشن کے ساتھ کوئی پراسپرس زندگی نہیں بسر کر سکتا. تو بہت ساری محرومیاں ہیں، اور لوگوں کا خیال ہے کہ ہم باہر جائیں گے تو بہت سارا بدل جائے گا. تو ایک تو بنیادی وجہ یہ میں لگتا صاف ظاہر ہے کہ پول اینڈ پش فیکٹر بوتھ آر آپریٹنگ سائملٹینسلی.
پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کی ایک رپورٹ کے مطابق غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک جانے والوں میں ایک بڑی تعداد کا تعلق پنجاب کے گجرانوالہ ڈویژن سے ہے، جو غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے یورپی ملکوں کو اپنے مستقبل کے لیے ایک بہتر منزل سمجھتے ہیں. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
کراچی میں جعلی پولیس مقابلے میں مارے جانے والے نوجوان نقیب اللہ کے لیے انصاف طلب کرنے والا احتجاجی جرگہ اسلام آباد پہنچ گیا ہے، جہاں امائدین نے پریس کلب کے سامنے دھرنا دیا. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اس دھرنے سے خطاب کیا اور پولیس نظام میں ملکی سطح پر اصلاحات کا مطالبہ کیا. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
ساحلی شہر کراچی میں گزشتہ ماہ ایک مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے قبائلی نوجوان نقیب اللہ محسود کے لیے انصاف اور قبائلیوں کو درپیش دیگر مسائل کے حل کے مطالبات کے ساتھ اسلام آباد میں احتجاج کرنے والے قبائلیوں کا دھرنا اتوار کو مسلسل 4th روز بھی جاری رہا. دھرنے کے شرکاء نے حکومت کو متنبہ کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے تو اس کے نتائج سودمند نہیں ہوں گے. نقیب اللہ محسود کو سندھ پولیس کے ایک ایس ایس پی راؤ انوار اور ان کی پولیس ٹیم نے جنوری کے وسط میں کراچی میں ایک مبینہ پولیس مقابلے میں دیگر تین افراد کے ہمراہ ہلاک کر دیا تھا اور پولیس کا دعویٰ تھا کہ یہ لوگ کالعدم شدت پسند تنظیم کے مشتبہ دہشت گرد تھے۔ تاہم بعد ازاں نقیب اللہ محسود کا تعلق کسی بھی شر پسند گروہ سے ثابت نہیں ہوا اور راؤ انوار اپنے خلاف ہونے والی محکمانہ انکوائری سے بچنے کے لیے روپوش ہو گئے، جنہیں تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ اس قتل کے خلاف قبائلی علاقوں کے محسود اور وزیر قبائل کے نوجوانوں سمیت خیبر پختونخوا کے بعض دیگر علاقوں سے ہزاروں افراد نے اسلام آباد کا رخ کیا تھا اور یکم فروری سے یہ لوگ نیشنل پریس کلب کے سامنے دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ دھرنے کے منتظمین میں شامل منظور احمد نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ابھی تک کوئی اعلی حکومتی عہدیدار ان کے پاس نہیں آیا اور صرف وزارت داخلہ اور سیفرون کی طرف سے عہدیداروں کو بات چیت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ان کے بقول ان عہدیداروں نے یقین دہانی کروائی ہے کہ مظاہرین کے مطالبات وزیر اعظم تک پہنچائے جائیں گے اور ان کے حل کے لیے سنجیدہ کوشش بھی کی جائے گی۔
ہم یقین دہانی کے لیے تو آئے بھی نہیں ہے، ہم تو ایک اسٹیٹ فارم معاہدہ چاہتے ہیں کہ ہو جائیں، اور اگر یہ مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں تو یہ جو عوام اور ریاست کرن خلا ہے وہ برقرار رہے گا اور لوگوں کا غم و غصہ اور بھی زیادہ ہو جائے گا کہ ہم تو آئیں ان کے جو اسلام آباد تو پاکستان کا گھر ہے، اس کے گھر میں جو ہم نہ نواتے کہتے ہیں پشت میں، ہم نے تو وہ بھی کیا ہے، یعنی اس کے منت کی ہے، پھر بھی ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے، اور پھر اگر اس طرح یہ لوگ واپس چلے گئے تو اس کے بہت بھیانک نتائج آئیں گے۔
دھرنے میں شامل لوگوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے علاوہ سول سوسائٹی کے نمائندے بھی ان سے ملنے آ رہے ہیں۔ اتوار کو جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے بھی شرکا سے ملاقات کی۔ یہاں موجود ایک سماجی کارکن ثنا اعجاز کا کہنا تھا کہ پشتون قوم میں برداشت کا مادہ ہے اور وہ ایک عرصے سے مختلف نامساعد حالات کو برداشت بھی کرتے آ رہے ہیں، لیکن ان کے بقول اگر اب اٹھنے والی ان آوازوں پر سنجیدگی سے کان نہ دھرے گئے تو صورتحال کسی طور بھی سود مند ثابت نہیں ہوگی۔
ریاست کے اندر اس طرح لوگوں کو اگنور کرے گی تو انتشار پیدا ہوگا، سٹیٹ آف کیاس پیدا ہوگا، اور سٹیٹ آف کیاس کو برداشت کرنے کی ہمت اس وقت ریاست میں نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس وفاقی ریاست کو وفاقی رہنے دیا جائے، سب چھوٹی قوموں کو ان کے حقوق دیے جائیں اور ان کو اس بات پہ مجبور نہ کیا جائے کہ وہ انتشار پھیلائیں۔
نقیب اللہ محسود کی ہلاکت کے معاملے کا عدالت عظمیٰ نے بھی نوٹس لے رکھا ہے اور حکومتی عہدیدار ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ اس معاملے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کر کے غیر قانونی اقدام کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں سوات کی تحصیل قبل میں پاکستان آرمی یونٹ پر خودکش حملے کے نتیجے میں 11 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے۔ پاک فوج کے تعلقات عامہ ISPR کے مطابق سوات کے علاقے قبل میں آرمی یونٹ پر خودکش حملہ کیا گیا، زخمیوں کو فوری طور پر قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق خودکش حملہ آرمی یونٹ کے سپورٹس ایریا میں کیا گیا، خودکش حملے کا نشانہ بننے والوں میں ایک افسر بھی شامل ہے۔ اور بلوچستان کے دو مختلف علاقوں میں تشدد کے تازہ واقعات میں 2 خواتین سمیت 10 افراد ہلاک اور دو پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ لیویس حکام کے مطابق اتوار کے روز پاک افغان سرحد کے قریب بلوچستان کے ضلع چاگے کے علاقے برہمچا میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں مسلح تصادم ہوا، جس میں دونوں جازم سے فائرنگ کے نتیجے میں ایک فریق کے 6 اور دوسرے فریق کے 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ واقعے میں 4 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے، جنہیں چاگے کے مقامی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد پولیس اور فرنٹیئر کور کے حکام موقع پر پہنچ گئے، علاقے کو گھیرے میں لے کر لوگوں سے تفتیش شروع کر دی گئی۔ پاک افغان الیکشن پلان فار سالیڈیرٹی کا گزشتہ روز کابل میں اہم اجلاس ہوا، جس میں دونوں اطراف کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ تجزیہ کار اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ کشیدہ تعلقات کے باوجود اسلام آباد اور کابل ایک بار پھر سے مذاکرات اور تعاون کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کی گفتگو پر مبنی رپورٹ سنیے۔
پاکستان نے افغانستان پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان مخالف دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے۔ یہ بات مشترکہ ورکنگ گروپ کے کابل میں ہونے والے پہلے اجلاس کے موقع پر پاکستانی وفد کی قیادت کرنے والی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا نے اجلاس کے دوران کہی۔ ترجمان دفتر خارجہ محمد فیصل نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر بتایا کہ سیکرٹری خارجہ نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے پر الزام تراشی کی بجائے مربوط تعاون کرنا چاہیے۔ ریسرچ انسٹیٹیوٹ فار سوشل سائنسز پاکستان کے تجزیہ کار سنگین شاہ سے ہمارا سوال تھا کہ پاک افغان ورکنگ گروپ کا پہلا مشترکہ اجلاس کس حد تک مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، جس کے جواب میں انہوں نے کہا،
اس کے اوپر کسی نہ کسی شکل میں بات چیت کافی عرصے سے ہوتی رہی ہے. اب جب یہ گروپ ایک بنا ہے اس شاید جن پانچ نکاتی ایجنڈے کے اوپر اور زیادہ فوکس کے ساتھ کام ہوگا, اور ان کے اوپر اگر کمیٹیز تشکیل دی جائیں تاکہ ان کمیٹیز کے ذمہ پھر ذمہ واریاں لگائی جائیں, ان کے لیے بجٹ مختص ہو اور ان کے پھر بائیلیٹرل ریلیشن شپس آگے بڑھائی جائیں, تو اس سے خاطر خواہ فائدہ ہو سکتا ہے ان پانچ فرنٹس کے اوپر پیش رفت ہونے سے. اب ان حالات میں اکثر جو مین وجہ ہے جو کہ ان چیزوں کو انڈر مائن کرتی ہے, اس میں پاکستان اور افغانستان کی طرف سے ایک دوسرے کی سنسیریٹی کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں, اور یہ ایک صرف ڈسکورس کی حد تک یہ کارروائی ہے, صرف یہ بات چیت کی حد تک یہ کارروائی, اس میں کوئی سنجیدگی سے اقدامات نہیں اٹھائے جائیں گے. بنیادی بات یہ ہے جو کہ جن پانچ بنیادی نکات کے اوپر یہ ایجنڈے کے اوپر یہ پی اے پی سی کی جو میٹنگ ہوئی ہے, اگر اس کو آگے بڑھایا جائے تو نہایت بہتر ہوگا, مگر اس میوچل ٹرسٹ کے فقدان کی وجہ سے اس میں کوئی خاص پیش رفت ہوتی ہوئی اس وقت جو کہ ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی خاص پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی.
امریکہ میں مقیم افغان تجزیہ کار سرور احمد زئی کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کو علاقائی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے.
صرف افغانستان اور پاکستان کی پرابلم نہیں ہے, یہ میرے خیال میں ریجنل پرابلم ہے, اور پاکستان کے جو اندیشے پاکستان کی ڈیلیگیشن کو یا پاکستان کے لیڈرشپ کو کلیئرلی بتانا ہے کہ ہمارا وہاں پہ سب سے بڑا خدشہ جو ہے انڈیا ہے, ہمارے بارڈر پہ انڈیا ہے, وہ ہمارا اس طرح دشمن ہے کہ انڈیا کے ساتھ سمجھوتے ہیں, انڈیا کے ساتھ مطلب پولیٹیکل نارملائزیشن کوئی آسان بات نہیں ہے. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے افغانستان کی طرف شمالی بارڈر ہے, یہ سیف ہو ہمارے لیے, ایک اسٹریٹیجک فلو وے ہوگا, اگر خدا نہ خاصا کچھ ہو جائے تو ہمارے لیے سیکیورٹی ہوگا وہاں پہ. تو میرے خیال میں جب تک پاکستان اور انڈیا کا جو سچویشن حل نہیں ہوگا, افغانستان کا مشکل آسانی سے حل نہیں ہو سکتا.
اور امریکہ میں تھنک ٹینک پولی ٹیک کے سینئر تجزیہ کار عارف انصار سے ہمارا سوال یہ تھا کہ امریکہ نے اب تک پاکستان اور افغانستان کے درمیان مفاہمت کرانے کی کوشش کیوں نہیں کی, تو عارف انصار نے کہا
تو امریکہ کی بھی جو مفادات ہیں وہ گلوبل پاور ہے, اس کے مختلف جگہ میں دنیا میں انٹرسٹ ہے, اور ان سب کو وہ الائن کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے جس حد تک پاسبل ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ اس میں ڈفیکلٹیز ہیں. جس طرح سرور صاحب نے بھی بات کی کہ انڈیا پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں اس کی وجہ سے جو معاملات چل رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ اب چین اور امریکہ کے جو معاملات چل رہے ہیں, اور کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ چین بھی کسی حد تک سوچ رہا ہے کہ واخان بارڈر کی طرف شمال میں کوئی بارڈر اپنا ملٹری بیس بنائے. ابھی اس کا خد و خال سامنے نہیں آ رہا کہ کیا اس کے رول ہوں گے, لیکن ایک قسم سے وہ افغان ملٹری کی کیپیسٹی بلڈنگ کی کوشش کرے گا. تو اس کے مختلف پہلو ہیں جو آپ کا سوال تھا, اور امریکہ اس کو مختلف طریقے سے ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن پھر اس میں ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ اب سب پارٹیز ریئلائز کر رہی ہیں کہ پیس یا پروسیس یا ریکنسیلیشن کی طرف جانا ہے, اور وہ بات چیت آگے بڑھتی ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس میں پیٹرن ہے کہ جب بھی آگے بات بڑھتی ہے جب
پیچھے چلی جاتی ہے پھر
تو پھر اس طرح کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں کہ تمام تعلقات کو درہم برہم کر دیا جائے.
بحث چلانی اردو بی او اے واشنگٹن. مالدیپ کو ایک سیاسی بحران کا سامنا ہے. حکومت نے اپنے اداروں کو خبردار کیا ہے کہ ملک کی سپریم کورٹ کی طرف سے صدر عبداللہ یمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے کسی بھی حکم کو رد کر دیا جائے. اٹرنی جنرل محمد انیل نے قومی ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے صدر کو گرفتار کرنے کا حکم غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا, اس لیے میں نے پولیس اور فوج سے کہا ہے کہ وہ کسی غیر آئینی حکم کی تعمیل نہ کریں. ترکی کی فوج نے کہا ہے کہ شمالی شام میں کرد ملیشیا کے خلاف کارروائی کے دوران اس کے ساتھ فوجی ہلاک ہو گئے, جو کہ ایسی کارروائیوں میں کسی ایک ہی دن میں اس کا سب سے زیادہ نقصان ہے. ہفتے کے روز افرین کے علاقے میں پانچ ترک فوجی اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کا ٹینک ایک حملے کی زد میں آ گیا. مزید دو فوجی سرحدی علاقے میں ہونے والے حملے میں مارے گئے. ترک حکام کے مطابق جوابی کارروائی کرتے ہوئے لڑاکا طیاروں نے اس علاقے میں کرد اہداف کو نشانہ بنایا جہاں سے ٹینک پر حملہ کیا گیا. اب تک اس آپریشن کے دوران مارے جانے والے ترک فوجیوں کی تعداد 14 تک پہنچ گئی ہے. روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ شام میں باغیوں کے زیر کنٹرول قصبے سراکب میں اس کا ایک جہاز مار گرایا گیا ہے اور ہوا باز پیراشوٹ کے زیر زمین پر اترا تو اسے بھی باغیوں نے ہلاک کر دیا. برطانیہ میں قائم آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ہوا باز روسی ساختہ SU-25 جیٹ چلا رہا تھا جب جہاز کو نقصان پہنچا اور پائلٹ کو باہر نکلنا پڑا. زمین پر موجود متعدد شہادتوں کے مطابق ہوا باز نے ان باغیوں پر گولی چلائی تھی جو اسے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے تھے. امریکی ایوان نمائندگان کی جوڈیشری کمیٹی کے ڈیموکریٹ رکن جیرلڈ نیڈلر کا کہنا ہے کہ 2016 کے صدارتی انتخاب میں روسی مداخلت کی چھان بین سے متعلق ایف بی آئی کے تحقیقکاروں کو اختیارات سے تجاوز کرنے کے الزامات پر مبنی میمو میں شرمناک حد تک غلطیاں موجود ہیں. میمو پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس میمو نے اس ہفتے امریکی سیاسی دنیا کو گرفت میں لیے رکھا ہے. ایوان میں ریپبلکنز کو اس پر شرمسار ہونا چاہیے. اس سے پہلے ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی نے انتہائی متنازع میمو کو جاری کیا تھا جس میں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے قانون کے نفاذ پر مامور چوٹی کے اہلکاروں پر الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے 2016 کے صدارتی انتخابات کے دوران روسی مداخلت کے بارے میں چھان بین کے مرحلے میں نگرانی کے اختیارات سے تجاوز کیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے میمو کو خفیہ نہ رکھنے کی منظوری دیے جانے کے بعد اس کی نقل اخباری نمائندوں کے حوالے کر دی گئی جسے کمیٹی کے سربراہ ریپبلکن پارٹی کے رکن ڈیون یونس نے تحریر کیا تھا. محکمہ انصاف اور فیڈرل بیورو آف انویسٹی کے چوٹی کے اہلکاروں کی جانب سے سخت نوعیت کے اعتراضات کے باوجود صدر نے دستاویزات کو جاری کرنے کا حکم دیا. امریکہ کے نائب صدر مائک پینس اس ہفتے شمال مشرقی ایشیا کے دورے پر جا رہے ہیں. وہ اس سال 10 ملکوں کا دورہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور سرمائی اولمپکس کے موقع پر شمالی کوریا کی طرف سے لبھانے کے حربے کا توڑ کرنے میں مدد دینے کے خواہاں ہے. الاسکا میں بلسٹک میزائل دفاعی نظام کے بارے میں بریفنگ کے بعد نائب صدر جاپان جائیں گے جہاں ان کی ملاقات وزیر اعظم شنزو آبی سے ہوگی اور سول میں وہ جنوبی کوریائی صدر سے بات چیت کریں گے. انتظامیہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ آبی اور مون کے ساتھ بات چیت جامع ہوگی. امریکی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ جنوبی امریکی ریاست ساؤتھ کیرولائنا میں ایم ٹریک مسافر بردار گاڑی کے ایک مال بردار گاڑی سے تصادم میں 2 افراد ہلاک جبکہ کم سے کم 70 زخمی ہو گئے. مقامی عہدیداروں نے بتایا کہ زخمیوں کے زخموں کی شدت مختلف نوعیت کی ہے. اور اٹلی کے ایک چھوٹے شہر میکراتا میں ایک مسلح اطالوی نے 6 افریقی تارکین وطن کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا. اٹلی کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ اس شخص کی ہمدردیاں انتہائی دائیں بازو کا موقف رکھنے والوں کے ساتھ تھیں. میزراتا میں رپورٹروں سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ مارکو منیٹی نے کہا کہ مسلح شخص کا محرک نسلی بنیاد پر نفرت تھی.
C'è chiaramente un background dell'attentatore, del criminale, che è un background chiaramente di estremismo di destra.
اطالوی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ واضح طور پر حملہور کا ایک پس منظر ہے جو انتہا پسند دائیں بازو کے فستائی اور نازی رجحان کی عکاسی کرتا ہے جو نہ صرف اس شخص کے رویے میں سامنے آیا بلکہ اس کے پورے پس منظر پر بھی محیط ہے. حکام نے 28 سالہ حملہور کی شناخت لوکا ٹرائنی کے طور پر کی ہے. اس کا کوئی مجرمانہ پس منظر تو نہیں. گرفتاری کے وقت اس نے اپنے گلے میں اٹلی کا پرچم لپیٹ رکھا تھا. حکام نے بتایا کہ زخمی ہونے والوں میں 5 مرد اور ایک عورت شامل ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ شہر کے مختلف حصوں میں بغیر سوچے سمجھے بنائے گئے اہداف تھے. ہسپتال میں حکام نے ہفتے کو دیر گئے بتایا کہ زخمی ہونے والوں میں ایک کا علاج معالجہ کر کے اسے فارغ کر دیا گیا ہے جبکہ باقی لوگوں کے لیے سرجری درکار ہے. ان میں سے ایک زخمی کو بدستور انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے. خبر سائیں ادارے آنسا نے حملہور ٹرائنی کے دوستوں کے حوالے سے بتایا کہ اس کا تعلق اطالوی انتہا پسند جماعتوں سے رہا ہے. ٹرائنی نے گزشتہ سال کوریڈونیا میں مقامی انتخاب میں تارکین وطن مخالف پارٹی ناردرن لیگ کے ٹکٹ پر حصہ لیا تھا جس کی تصدیق پارٹی نے بھی کی ہے لیکن اس کا میئر کے لیے امیدوار کامیاب نہیں ہو سکا تھا. امریکہ میں آج اتوار کی شب کو سپر بال فٹ بال فائنل مقابلہ ہو رہا ہے. اس مقابلے کو امریکی عوام ایک ثقافتی تہوار کے طور پر مناتے ہیں. سخت سرد موسم میں ہونے والے اس کھیل سے زیادہ اس کو دیکھنے کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار برائن ایلن کی رپورٹ اسد نذیر سے سنیے.
یہ مقابلہ امریکی ریاست منیسوٹا میں ہو رہا ہے. اس کے شہر منیپلس میں ہونے والے اس مقابلے کی تیاریاں کئی روز سے جاری ہیں. پارٹیوں کا اہتمام ہو رہا ہے. گھروں، ریستورانوں اور دیگر کئی تفریحی مقامات پر اس کو مل کر دیکھنے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں. صرف یہی نہیں بلکہ پورے ملک میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے اسٹیڈیم بن گئے ہیں اور ٹی وی کی بڑی بڑی اسکرینیں آویزاں کر دی گئی ہیں. منچلے شوقین سخت سردی میں کھلے آسمان تلے اس کھیل سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں. اس کھیل بلکہ اس سالانہ تہوار کے متوالوں کے تاثرات سنیے. ٹرائپ ریسل کا تعلق ریاست مینیسوٹا سے ہے. یہ کہتے ہیں
Why not though? Where else are you gonna be able to do this? To come to a place like Minneapolis where...
ایسا کیوں نہ ہو، آپ ایسا کہیں بھی نہیں کر سکتے. آئیے منیپولس تشریف لائیے اور اس سرد موسم میں سپر بال کا لطف اٹھائیے. ایک اور شہری کا خیال ہے کہ سردی کے بجائے یہاں تو ماحول انتہائی گرم ہو جاتا ہے. کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی پارٹیوں کا آغاز ہو گیا ہے. ناچ گانے کی محفلیں سج گئی ہیں. غرض کھیل کم دیکھا جائے گا اور کھانا پینا زیادہ ہوگا۔ اس شام کوئی بھی اپنے گھروں میں نہیں ملے گا۔ سپر بال کے دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ منیاپلس پہنچ چکے ہیں اور اب وہ شام کے منتظر ہیں جب کھلاڑی اسٹیڈیم میں اتریں گے۔ یہاں کا درجہ حرارت نقطۂ انجماس سے نیچے محسوس ہو رہا ہے، مگر جذبات نے ماحول کو گرما رکھا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے۔
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360 صرف آج نیوز پر۔
چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے میں شرکت کے لیے برطانیہ نے آمادگی ظاہر کر دی ہے، جبکہ امریکہ بدستور اس منصوبے کی مخالفت کر رہا ہے۔ ایشیا، یورپ اور افریقہ کو ملانے والے انفراسٹرکچر منصوبے پر امریکہ کے شدید تحفظات ہیں۔ لندن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہینری ریزویل کی رپورٹ اسد نذیر سے سنیے۔
اسی گزشتہ ہفتے برطانیہ کی وزیر اعظم ٹریزا مے نے اپنے چند اہم وزراء اور تجارتی لیڈروں کے ایک وفد کے ہمراہ چین کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے چین کے ساتھ 12.7 ارب ڈالر کے تجارتی سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ انہوں نے ان سمجھوتوں کو چین برطانیہ تجارتی تعلقات کا ایک سنہری دور قرار دیا۔ چین میں برطانیہ کے سفیر باربرا ووڈ ووڈ نے چین کے ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ اس میں شراکت کار بنے گا۔
The first is we'd like to collaborate on practical projects. The second area where we'd like to collaborate with China.
برطانوی سفیر کہہ رہی ہیں کہ اولاً ہم اس کے عملی منصوبوں میں حصہ لیں گے، دوم ہم لندن شہر کے مالیاتی تجربات کی روشنی میں چین کی معاونت کریں گے، اس میں انفراسٹرکچر بھی شامل ہے اور یہ بہت بڑے منصوبے ہیں، چنانچہ ان کے لیے پیچیدہ فنڈنگ میکانزم درکار ہوگا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ واقعی ایک بڑا اور پیچیدہ منصوبہ ہے۔ یوگینڈا کے دارالحکومت سے ہوائی اڈے تک 51 کلومیٹر طویل ایکسپریس وے کی تعمیل تکمیل کے قریب ہے اور اس سال اسے مئی میں کھول دیا جائے گا۔ اس سڑک کو چین کی ایک تعمیراتی کمپنی نے بنایا ہے اور اس پر $580 ملین خرچ ہوئے ہیں۔ کمپالا کے میئر کہتے ہیں کہ یہ لاگت بہت زیادہ ہے۔ چین ون بیلٹ منصوبے کے تحت ایشیا، افریقہ، مشرق وسطی اور مشرقی یورپ میں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اوورسیز ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوٹ کے بارنابائی ولٹسکنگ کہتے ہیں چین دنیا کے ان خطوں میں انفراسٹرکچر پر سرمایہ کاری کر رہا ہے جو بہت حساس ہیں، یہاں کئی قسم کے امکانی خطرات موجود ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ فوائد بھی ہیں۔ خود برطانیہ نے بھی ان ملکوں میں سرمایہ کاری کی ہے اور اس لحاظ سے وہ چین کو عملی مشورے دے سکتا ہے۔ دوسری طرف امریکہ چین کے ون روڈ ون بیلٹ منصوبے کی مخالفت کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا کہنا ہے
China, as it does in emerging markets throughout the world, offers the appearance of an attractive path to development.
چین پوری دنیا کی ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے اور بظاہر وہ دنیا کو ترقی کے لیے پرکشش ترغیبات دے رہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اکثر ان سے مختصر المیعاد تجارتی فوائد حاصل ہوں گے اور اس کے عوض ان ملکوں کا طویل المیعاد انحصار بڑھتا جائے گا۔ دنیا کے کئی ملک چین کی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ تشویش بھی موجود ہے کہ آنے والے برسوں میں ان ملکوں پر قرضوں کا بوجھ بڑھتا جائے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
پروگرام ہے صحت آپ کی، بہجت حاضر ہے۔ امریکہ کی جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے سائنسدان خون کے ایک ایسے ٹیسٹ میں پیش رفت کی اطلاع دے رہے ہیں جو سرطان کی 8 قسموں کا پتہ ابتدائی مراحل میں ہی لگا سکتا ہے۔ ان اقسام میں انتہائی مہلک نوعیت کے سرطان بھی شامل ہیں جن کا اس سے پہلے تشخیص کرنے والے موجودہ آلات کی مدد سے پتہ لگانا مشکل تھا۔ 1000 مریضوں کے خون کے نمونے حاصل کیے گئے اور اس ٹیسٹ کے ذریعے 70% سرطانوں کے بارے درست تشخیص کر لی گئی۔ جانس ہاپکنز یونیورسٹی سڈنی کمل کیئر سینٹر میں آنکولوجی اور پیتھولوجی کے پروفیسر نکولاس پاپاڈوپلس نے کہا کہ مریض کے لیے یہ ٹیسٹ سادہ ہے اور تکلیف دہ نہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا ہی خون دینا ہوتا ہے جس سے ڈی این اے کی جانچ کرتے ہیں، جو ایک جینیاتی مادہ ہے اور ہمارے تمام خلیوں میں موجود ہے، لیکن ہم نے ایک ایسا طریقہ دریافت کیا ہے جو صرف ایسے ڈی این اے کی شناخت کرتا ہے جو صرف سرطانی خلیوں میں ہی موجود ہوتا ہے۔ جنرل سائنس میں شائع ہونے والی جانس ہاپکنز کی اس رپورٹ میں یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے جائزہ لیا کہ ان کا تجرباتی ٹیسٹ ان لوگوں میں سرطان کا پتہ چلانے کے لیے کتنا مؤثر ثابت ہوتا ہے جن میں اس بیماری کی پہلے ہی سے تشخیص کی جا چکی ہے۔ سائنسدان لیکوڈ بایوپسی پر توجہ مرتکز کیے ہوئے ہیں جو ایک ہی طرح سے نشو نما پانے والے ڈی این اے کا جائزہ لیتا ہے۔ یہ میوٹیٹڈ ڈی این اے خون کے اندر رواں رہتا ہے، پھر اس میں سرطان سے تعلق رکھنے والی پروٹینز کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس وقت سرطان کا پتہ چلا لیا جائے جب ابھی یہ پھیلنا شروع نہیں ہوا، کیونکہ اس وقت اس کا علاج کرنے کا بہتر موقع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر پاپاڈوپلس کہتے ہیں کہ سرطان ہمارے ساتھ عجیب کھیل کھیلتا ہے، یہ ہمارے اندر نشو نما پاتا ہے اور ہم اس وقت تک بالکل ٹھیک محسوس کرتے ہیں جب تک درد محسوس نہ ہو یا پھر کھانسی آنے کی ابتدا ہو، لیکن عام طور پر اس کی تشخیص ہوتے ہوتے کافی دیر ہو جاتی ہے۔ ویسا دانی کے سرطان کا پتہ چلانا سب سے آسان رہا، جس کے بعد جگر، پیٹ، لبلبا، گلا، آنتوں، پھیپھڑوں اور چھاتی کے سرطان بھی رہے، لیکن ابھی یہ ٹیسٹ استعمال کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کی توثیق کے لیے ایک وسیع تر مشاہدہ اور تجربات درکار ہیں۔ سرطان کے مریضوں کی بجائے عام لوگوں میں اس کے لیے کام جاری ہے تاکہ اس کے مؤثر ہونے کا تعین کیا جا سکے۔ کسی بھی بیماری کی طرح سرطان کے مرض کی جانچ اگر ابتدائی مراحل میں ہو جائے تو علاج معالجے کا نتیجہ بہتر ثابت ہو سکتا ہے، اسی لیے سائنسدان ایسے ٹیسٹ کو انتہائی اہم پیش رفت قرار دیتے ہیں۔ جلد تشخیص سے علاج کے مؤثر ہونے کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سرطان کا بھی کسی دوسری بیماری کی طرح اگر جلد پتہ لگ جائے تو پھر مناسب علاج کے ذریعے متعدد جانیں بچانا ممکن رہتا ہے۔ پروفیسر پاپاڈوپلس کہتے ہیں کہ یہ اسٹڈی جو ابھی شائع کی گئی ہے دراصل پہلا قدم ہے، جبکہ وسیع تر پیمانے پر ہزاروں افراد کے ساتھ تجربات جاری ہیں۔ بیجے جلانی، اردو بیو اے، واشنگٹن۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
جب میں 10 سال کا تھا، 12 سال کا تھا، تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا۔
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے، بچے لوگ کو مارتے ہیں، ابھی بجلی ہے، پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں۔
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے، ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
2 لاکھ روپے لاؤ، اپنے بچیوں کو لے جاؤ۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں،
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا۔
مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com۔ آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے،
دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 9:30 بجے ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر پنجگور میں کھلونا بم پھٹنے سے 2 خواتین ہلاک، جبکہ تشدد کے مختلف واقعات میں صوبے میں مجموعی طور پر 10 افراد مارے گئے ہیں. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
بلوچستان کے 2 مختلف علاقوں میں تشدد کے تازہ واقعات میں 2 خواتین سمیت 10 افراد ہلاک اور 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے. لیویز حکام کے مطابق اتوار کو پاک افغان سرحد کے قریب بلوچستان کے ضلع چاغی کے علاقے برامچا میں زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں مسلح تصادم ہوا، جس میں دونوں جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں ایک فریق کے 6 اور دوسرے کے 2 افراد ہلاک ہو گئے. واقعے میں 4 دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں چاغی کے مقامی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا. واقعے کے بعد پولیس اور فرنٹیئر کور کے حکام موقع پر پہنچ گئے اور علاقے کو گھیرے میں لے کر لوگوں سے تفتیش شروع کر دی. دوسرا واقعہ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں پیش آیا، جہاں ایک دھماکے میں 2 خواتین ہلاک اور 1 نوجوان زخمی ہو گیا. لیوی زکام کا کہنا ہے کہ پنجگور بازار کے نواحی علاقے خیر آباد میں ایک کمسن بچے کو دستی بم ملا، جسے لے کر وہ گھر آیا اور گھر میں اسے کولنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسی دوران دستی بم زوردار دھماکے سے پٹ گیا، جس سے اس کی ماں اور بہن شدید زخمی ہو کر موقع پر ہی دم توڑ گئیں، جبکہ بچے کو قریبی مقامی اسپتال میں منتقل کر دیا گیا، جس کی حالت ڈاکٹروں نے تشویشناک بتائی ہے. ادھر بلوچستان کے ضلع دکی میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے. زخمیوں کو دکی سے کوئٹہ منتقل کر دیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی ہے. فائرنگ کے واقعے کی ذمہ داری تاحال کسی فرد یا گروہ کی طرف سے قبول نہیں کی گئی. پاکستان کے اس جنوب مغربی صوبے بلوچستان میں نئے سال کے پہلے مہینے میں سیکیورٹی اہلکاروں پر حملوں سمیت تشدد کے کئی واقعات ہوئے، جس میں پولیس کے اہلکاروں پر کوئٹہ میں ایک خودکش حملے میں 9، تربت میں فرنٹیئر کور بلوچستان کے اہلکاروں پر علیحدگی پسندوں کے حملے میں 5 اہلکار، اور صوبائی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں پولیس کے اہلکاروں پر حملوں میں ایک سابق انسپکٹر سمیت 4 اہلکار ہلاک اور 1 درجن سے زائد زخمی ہو گئے تھے. ان میں سے بیشتر واقعات کی ذمہ داری کلدم مذہبی اور بلوچ عسکری تنظیمیں قبول کر چکی ہیں. ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ.
پاکستان نے تصدیق کی ہے کہ لیبیا میں جمعے کے روز غرقاب ہونے والی کشتی میں سوار ہلاک ہونے والے افراد میں سے 17 پاکستانی تھے. سماجی علوم کے ماہرین کے مطابق انسانی سمگلروں کے ہتھے چڑھنے اور غیر قانونی طور پر کسی دوسرے ملک کا سفر اختیار کرنے کی وجہ ملک کے اندر مشکل معاشی اور سماجی حالات ہیں. کراچی میں جعلی پولیس مقابلے میں مارے جانے والے نوجوان نقیب اللہ کے لیے انصاف طلب کرنے والا احتجاجی جرگہ اسلام آباد پہنچ گیا ہے، جہاں مائدین نے پریس کلب کے سامنے دھرنا دیا. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے دھرنے سے خطاب کیا اور پولیس نظام میں ملکی سطح پر اصلاحات کا مطالبہ کیا. حکمران جماعت مسلم لیگ نواز نے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں، جس تحریک انصاف کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اس موقع پر اپنے خلاف نااہلی کے عدالتی فیصلے اور مخالفین دونوں پر تنقید کی. تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں سنیے.
حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم نے ایک بار پھر اپنے خلاف عدالتی فیصلے اور اپنے سب سے بڑے ناقد حزب مخالف کے رہنما عمران خان کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اتوار کو پشاور میں اپنی جماعت کی جلسے میں اپنی تقریر کا آغاز انہوں نے چند نعروں سے کیا، جس میں انہوں نے عدلیہ کے ان کے خلاف حالیہ فیصلوں کے خلاف عوامی رائے کا حصول تھا. شرکا نے انتہائی جذباتی انداز میں میاں نواز شریف کے نعروں کا مثبت جواب دیا. انہوں نے شرکا سے اپنی اس موقف کو دہرایا کہ انہیں صرف اپنی بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل قرار دیا گیا، جبکہ عمران خان کو عدالت عظمیٰ نے صادق اور امین قرار دے دیا، جو ان کی بقول ناانصافی ہے. اپنی تقریر کے دوران 2 وفاقی وزراء دانیال عزیز اور طلال چودھری کو نواز شریف نے نام لے کر اپنے ساتھ کھڑا کیا. ان دونوں کو سپریم کورٹ نے توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر رکھے ہیں. انہوں نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے ان کے بقول صوبے کے عوام سے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے.
آج پشاور کھودا ہوا ہے, میٹرو بس بن رہی ہے. او بھائی چار سال تم کہاں تھے, کہاں تھے چار سال؟ یہ میٹرو بس چار سالوں میں تم نے مکمل کیوں نہیں کی؟ آج تم جا رہے ہو اور تم میٹرو بس بنا رہے ہو, کیوں لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ کیوں پشاور کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ کوئی, یہ عمران خان ہے, یہ نواز شریف نہیں ہے. جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو پورا کر کے گزرتا ہے.
نواز شریف نے لوگوں کو عدل کے حصول کے لیے متحد ہونے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ایسا نظام عدل لانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جس میں تمام لوگوں کو انصاف ملے گا. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
اسلام آباد اور کابل کے اعلی سطحی سول اور فوجی عہدیداروں پر مشتمل وفود نے امن اور استحکام کے لیے پاک افغان ایکشن پلان کے کابل میں ہونے والے اجلاس میں کچھ نکات پر اتفاق کر لیا ہے اور اس بات پر بھی متفق ہو گئے کہ دو طرفہ رابطوں سے متعلق پورے بلو پرنٹ پر اتفاق حاصل کرنے کے لیے بات چیت جاری رکھی جائے. یہ اجلاس کابل میں کئی ہلاکت خیز دہشت گرد حملوں کے بعد ہوا جس میں 140 کے لگ بھگ افراد ہلاک ہو گئے. حملوں کے فوراً بعد افغان وزیر داخلہ اور انٹیلیجنس سروس کے سربراہ نے اسلام آباد کا دورہ کیا اور حملہ آوروں کی پاکستان میں تربیت اور حملوں کی منصوبہ مدی سے متعلق شواہد اور افغان صدر کا پیغام پاکستانی عہدیدار تک پہنچایا. ایک روز پہلے افغان صدر اشرف غنی نے قوم کے نام اپنے خطاب میں الزام لگایا کہ پاکستان طالبان کا ہیڈ کوارٹرز ہے. ہفتے کے روز ہونے والے اجلاس کی تاریخ کابل کے حالیہ حملوں سے کافی پہلے طے کی گئی تھی. پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے کی. ہفتے کے روز ہونے والے اجلاس میں پاکستان نے کابل میں دہشت گرد حملوں کی مشترکہ تحقیقات کی پیشکش کی اور افغان حکام پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں موجود پاکستان دشمن دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے. پاکستان کی سیکرٹری خارجہ نے کہا کہ ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی کے بجائے دہشت گردی کے کلا کما کے لیے مشترکہ ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے. افغانستان پاکستان ایکشن پلان کا اگلا اجلاس 9 اور 10 فروری کو اسلام آباد میں ہوگا. مالدیپ کو ایک سیاسی بحران کا سامنا ہے. حکومت نے اپنے اداروں کو خبردار کیا ہے کہ ملک کی سپریم کورٹ کی طرف سے صدر عبداللہ یمین کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے کسی بھی حکم کو رد کر دیا جائے. اٹرنی جنرل محمد انیل نے قومی ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ کی طرف سے صدر کو گرفتار کرنے کا حکم غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگا, اس لیے انہوں نے پولیس اور فوج سے کہا ہے کہ وہ کسی غیر آئینی حکم کی تعمیل نہ کریں. ترکی کی فوج نے کہا ہے کہ شمالی شام میں کرد ملیشیا کے خلاف کارروائی کے دوران اس کے ساتھ فوجی ہلاک ہو گئے, جو کہ ایسی کارروائیوں میں کسی ایک ہی دن میں اس کا سب سے زیادہ جانی نقصان ہے. ہفتے کے روز افرین کے علاقے میں 5 ترک فوجی اس وقت ہلاک ہوئے جب ان کا ٹینک ایک حملے کی زد میں آ گیا. مزید 2 فوجی سرحدی علاقے میں ہونے والے حملے میں ہلاک ہو گئے. ترک حکام کے مطابق جوابی کارروائی کرتے ہوئے لڑاکا طیاروں نے اس علاقے میں کرد اہداف کو نشانہ بنایا جہاں سے ٹینک پر حملہ کیا گیا. ترکی نے گزشتہ ماہ شام میں کرد فوجوں YPG کے خلاف آپریشن آل برانچ کے نام سے کارروائیوں کا آغاز کیا تھا. انکرا اس گروپ کو علیحدگی پسندوں کا حامی تصور کرتے ہوئے دہشت گرد قرار دیتا ہے. اب تک اس آپریشن کے دوران مارے جانے والے ترک فوجیوں کی تعداد 14 ہو چکی ہے. ترک صدر کے ایک ترجمان نے ہفتے کو کہا تھا کہ ترکی کسی بھی صورت شام کی سرحد پر اس گروپ کی موجودگی کو برداشت نہیں کرے گا. روس کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ شام میں باغیوں کے زیر کنٹرول قصبے سراکب میں اس کا ایک جہاز مار گرایا گیا اور ہوا باز پیراشوٹ کے ذریعے زمین پر اترا تو اسے باغیوں نے ہلاک کر دیا. برطانیہ میں قائم آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہوا باز روسی ساختہ SU-25 جیٹ چلا رہا تھا جب جہاز کو نقصان پہنچا اور پائلٹ کو باہر کودنا پڑا. زمین پر موجود متعدد شہادتوں کے مطابق ہوا باز نے ان باغیوں پر گولی چلا دی جو اسے گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ واقعہ شمال مغربی صوبے ادلیب میں پیش آیا جہاں یہ جہاز شام کے حکومت نواز فوجیوں کی مدد کرنے والا تھا. شام کے سرکاری فوجی ایک کلیدی شاہراہ تک رسائی کی کوشش کر رہے ہیں جو شام کے 2 بڑے شہروں حلب اور دمشق سے سراکب کو مربوط کرتی ہے. امریکی ایوان نمائندگان کی جوڈیشری کمیٹی کے ڈیموکریٹ رکن جیرلڈ نیڈر نے کہا کہ 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی چھان بین سے متعلق FBI کے تحقیقاروں کو اختیارات سے تجاوز کرنے کے الزامات پر مبنی میمو میں شرمناک حد تک غلطیاں موجود ہیں. میمو پر اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس ہفتے امریکی سیاسی دنیا کو گرفت میں لیے رکھا ہے. ایوان میں ریپبلکنس کو اس پر شرمندہ ہونا چاہیے. اس سے پہلے ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس کمیٹی نے انتہائی متنازع میمو جاری کر دیا تھا جس
میں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے قانون کے نفاذ پر مامور چوٹی کے اہلکاروں پر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے 2016 کے صدارتی انتخابات کے دوران روسی مداخلت کے بارے میں چھان بین کے مرحلے میں نگرانی کے اختیارات سے تجاوز کیا. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جنم سے میمو کو خفیہ نہ رکھنے کی منظوری دیے جانے کے بعد اس کی نقل اخباری نمائندوں کو دے دی گئی, جسے کمیٹی کے سربراہ ریپبلکن پارٹی کے رکن ڈیون نیونز نے تحریر کیا تھا. محکمہ انصاف اور فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی ایف آئی بی کے چوٹی کے اہلکاروں کی جانب سے سخت نوعیت کے اعتراضات کے باوجود صدر نے دستاویز کو جاری کرنے کا حکم دیا. امریکہ کے نائب صدر مائک پینس اس ہفتے شمال مشرقی ایشیا کے دورے پر جا رہے ہیں. وہ اس سال 10 ملکوں کا دورہ کرنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں. سرمائی اولمپکس کے موقع پر شمالی کوریا کی طرف سے لبھانے کے حربوں کا توڑ کرنے میں مدد دینے کے خواہاں ہیں. اس موقع پر نائب صدر کی موجودگی ان کے شدید خدشات کی وجہ سے ہے کہ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان اولمپکس کے دوران اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. شمالی کوریائی ماضی میں بھی جوڑ توڑ کرنے میں ماہر رہے ہیں. یہ ایک قاتل ریاست ہے اور جزیرہ نما کوریا پر اپنی موجودگی سے پینس اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اولمپکس کے موقع پر دیے جانے والے پیغامات پروپیگنڈے کی شکل اختیار نہ کریں. الاسکا میں بلسٹک میزائل دفاعی نظام کے بارے میں بریفنگ کے بعد نائب صدر جاپان روانہ ہوں گے, جہاں ان کی ملاقات وزیر اعظم شنزو آبی سے ہوگی. سول میں وہ جنوبی کوریائی صدر سے بات چیت کریں گے. انتظامیہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ آبی اور مون کے ساتھ بات چیت جامع نوعیت کی ہوگی. امریکی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ جنوبی امریکی ریاست ساؤتھ کیرولائنا میں ایم ٹریک مسافر بردار گاڑی کے ایک مال بردار گاڑی سے تصادم میں 2 افراد ہلاک جبکہ کم سے کم 70 زخمی ہو گئے. مقامی عہدیداروں نے بتایا کہ زخموں کی شدت مختلف نوعیت کی ہے. ایم ٹریک ٹرین نیو یارک اور میامی کے درمیان سفر کر رہی تھی جب دوسری ٹرین سے جا ٹکرائی. یہ حادثہ کولمبیا ساؤتھ کیرولائنا کے قریب ہوا. ٹرین میں 139 مسافر اور عملے کے 8 افراد تھے. اٹلی کے ایک چھوٹے شہر میکراٹا میں ایک مسلح اطالوی نے 6 افریقی تارکین وطن کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا. اٹلی کے وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ اس شخص کی ہمدردیاں انتہائی بازو کا موقف رکھنے والوں کے ساتھ ہیں. میکراٹا میں رپورٹوں سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ مارکو منیٹی نے کہا کہ مسلح شخص کا محرک نسلی بنیاد پر نفرت تھی. حکام نے 28 سالہ حملہ آور کی شناخت لوکا ٹرائنی کے طور پر کی ہے. اس کا کوئی مجرمانہ پس منظر تو نہیں. گرفتاری کے وقت اس نے اپنے گلے میں اٹلی کا پرچم لپیٹ رکھا تھا. ساؤتھ آسٹریلیا کے اسٹیٹ پریمیئر جے ویدرل نے اتوار کے روز ایک منصوبے کا اعلان کیا ہے, جس کے تحت 50,000 مکانات کا ایک نیٹ ورک تشکیل دیا جائے گا جو ٹیسلا پاور وال بیٹریز کی مدد سے چلے گا. 5 کلو واٹ کا شمسی پینل سسٹم اور 13.5 کلو واٹس ٹیسلا پاور وال 2 بیٹریز کو بغیر کسی معاوضے کے اس نیٹ ورک میں شامل مکانات کے لیے نصب کیا جا رہا ہے.
Because we now have the capacity to store the sun's rays, wind energy, and actually play that back when we need it.
ریاست کے پریمیئر جے ویدرل کا کہنا ہے کہ اب ہمارے پاس سورج کی کرنوں کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے, جسے بعد کو ضرورت کے وقت استعمال کیا جا سکتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ساؤتھ آسٹریلیا میں انرجی کی قیمتیں کم ہو جائیں گی. اس منصوبے کے حامی کہتے ہیں کہ اس سے ریاست میں بجلی کی فراہمی کو مستحکم کرنے میں مدد ملے گی. اس سے پہلے یہ ریاست 40% سے زائد بجلی پن بجلی کے ذریعے سے حاصل کرتی تھی, لیکن انرجی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے اسے کافی دھچکا لگا تھا. کئی عشروں سے پوری دنیا میں لاکھوں لوگ اپنے آبائی قصبوں اور دیہاتوں کو چھوڑ کر بہتر روزگار کی تلاش میں بڑے شہروں یا دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں, اس آرزو کے ساتھ کہ ایک دن وہ واپس آئیں گے. اس خواہش کے تحت وہ اپنے آبائی علاقوں میں نئے مکان بناتے ہیں, مگر اکثر لوٹ کر نہیں آتے اور وہ مکانات برسہ برس اپنے مکینوں کے انتظار میں ویران رہ جاتے ہیں. جدید دور کی اس سماجی ستم ظریفی کی ایک جھلک وائس آف امریکا کے نامہ نگار فائزہ المسٹری کی رپورٹ میں اسد نذیر سے سنیے.
مغربی سربیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں گومیلیکا کے بہت سے نوجوان 1960 کی دہائی میں اپنا گاؤں چھوڑ کر روزی کمانے بڑے شہروں میں چلے گئے. یہ لوگ مغربی یورپ کے شہروں میں روزی کماتے رہے اور یہ خواب دیکھتے رہے کہ ایک دن وہ اپنے آبائی گاؤں واپس چلے جائیں گے. اسی گاؤں کا ایک رہائشی آسٹریا ویانا میں مقیم ہے. ڈی یان میٹروویچ کہتے ہیں,
99% of people from here are in Vienna. They work here from 1965 to 1975.
ہمارے گاؤں کے 99% لوگ ویانا میں مقیم ہیں. 1965 سے 1975 تک انہوں نے یہاں بہت کام کیا, پیسے جوڑے اور اپنے گاؤں میں مکان تعمیر کیے, مگر انہیں اپنے نئے مکانوں میں رہنا نصیب نہیں ہوا. اس گاؤں میں سینکڑوں مکانات ویران پڑے اپنے مکینوں کے منتظر ہیں. حالات کی یہی ستم ظریفی ہے. اسی گاؤں کے ایک اور باسی پیٹر یارڈویچ کہتے ہیں,
I went to Vienna just for a few years planning to come back. Then the wife came after me. Later my kids were born. Then I stayed there to look after my grandchildren and so on.
میں چند برسوں کے لیے ویانا گیا. ارادہ یہی تھا کہ واپس چلا جاؤں گا, مگر کچھ عرصے بعد میرے بیوی بچے بھی یہیں آ گئے. میرے بچے یہیں پلے بڑھے اور جوان ہوئے, ان کی شادیاں ہوئیں اور پھر ان کی اولادیں. اب میں اپنی اولادوں, پوتے پوتیوں اور دوسرے گھر والوں کو چھوڑ کر کہاں جاؤں. چنانچہ یہیں رہ پڑا اور اب اس بات کو 50 سال گزر چکے ہیں. میں نے ایسا کبھی سوچا بھی نہ تھا. سب کچھ میرے منصوبے کے برعکس ہوا. گوملی کا گاؤں کی حالت ویسی ہی خستہ ہے. ٹوٹی پھوٹی سڑکیں, پانی کا ناقص نظام اور ان کے درمیان بنے ہوئے نئے مکانات ایک اور کہانی سناتے ہیں, کیونکہ نئی نسل اب اس گاؤں میں شاید رہنا نہیں چاہتی اور وہ آئندہ یہاں آباد بھی نہیں ہوں گے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
میانمار کی فوج نے حال ہی میں روہنگیا نسلی آبادی پر جس انداز کے ظلم و ستم ڈھائے ہیں اس کی روایت کوئی نئی نہیں. میانمار کی فوج ماضی میں بھی اسی طرح کی بہیمانہ کارروائیوں میں ملوث رہی ہے. اس حوالے سے وائس آف امریکہ کے نوانگار سٹیو سینفورڈ کی خصوصی رپورٹ ایک بار پھر سنیے اسد نذیر سے.
1990 کے عشرے میں بھی میانمار کی فوج نے شان نسل سے تعلق رکھنے والے تقریباً 3 لاکھ افراد کو اسی بے دردی سے بے گھر کیا تھا, اور یہ سلسلہ گزشتہ کئی برسوں تک جاری رہا. شان ریاست اور دوسرے نسلی علاقوں میں یہ مقامی آبادی کو متواتر ہراساں کرتی آئی ہے. یہ سن 2002 کی بات ہے جب لنگ سائی لینگ کو اپنے خاندان کے ساتھ اپنے آبائی علاقے کو چھوڑنا پڑا تھا. انہیں اب تک اس زمانے میں ہونے والے مظالم یاد ہیں.
When we heard that the Burmese military was coming, then all the men disappeared.
جب ہم نے سنا کہ برمی فوجی آ رہے ہیں, تب تمام مرد غائب ہو گئے اور صرف بچوں اور عورتوں کو اپنے گھروں میں تنہا چھوڑ دیا. جب انہیں مرد نہیں ملے تو پھر وہ ہماری عورتوں کو جبری مشقت کے لیے لے گئے. انہوں نے ہماری خواتین کی آبرو ریزی کی اور ہر طرح کی بدسلوکی روا رکھی. نسلی اقلیتوں پر مظالم کے واقعات اس وقت سے شدت پکڑ گئے جب 1962 میں وہاں فوجی حکومت قائم ہوئی. تاہم اس وقت اس کے بارے میں مناسب شہادتیں جمع نہیں کی گئیں. پھر سن 2002 میں شان نسلی اقلیت پر ڈھائے جانے والے مظالم کی رپورٹ سامنے آئی. 1962 سے سن 2002 تک جنسی زیادتی, زنا بالجبر اور تشدد کے دیگر 173 واقعات کو رپورٹ کیا گیا. شان ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن کی چیم ٹانگ کہتی ہیں,
دس اٹراسٹی از کنسیڈر ایز اے ویری شیمفل ایکشن اینڈ اٹس یوزڈ ٹو ٹیررائز, ڈیمورائز اینڈ ہیومیلیٹ دی لوکل کمیونٹیز.
یہ مظالم انتہائی شرمناک تھے. مقامی آبادی کی تذلیل کی جاتی رہی اور انہیں یہ باور کرایا جاتا تھا کہ فوج ان پر جس طرح چاہے ظلم ڈھا سکتی ہے. جنسی آبرو ریزی کے واقعات کا یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اور اب روہنگیا برادری کو برمی فوج نشانہ بنا رہی ہے. میانمار کی فوج اس کی تردید کرتی ہے. دوسری طرف انسانی حقوق کی تنظیموں نے سینکڑوں متاثرین کی شہادتیں جمع کی ہیں. اب انہیں راکھین صوبے میں مزید تحقیق اور رسائی کی اجازت نہیں ملی ہے. ہیومن رائٹس واچ کے فل رابرٹسن کہتے ہیں,
We're not gonna let you in to investigate this area because it's too dangerous. Well, you know, it was If it was too dangerous for the people who were living there, you know, we'll take the risk. We'll go in.
اب ہم ان علاقوں میں اس لیے نہیں جا سکتے کہ یہ بے حد خطرناک ہیں, نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ان لوگوں کے لیے جو وہاں مقیم ہیں. ہم وہاں پر برمی حکومت کی مداخلت کے بغیر مکمل آزاد رسائی کا مطالبہ کرتے ہیں تاکہ ہم مکمل غیر جانبداری سے وہاں پر ہونے والے واقعات کی چھان بین کر سکیں. اس طرح کی شہادتوں اور مصدقہ واقعات کے بعد بھی اب تک یہ سوال موجود ہے کہ کیا وہاں کے متاثرین کو کبھی انصاف مل سکے گا یا نہیں, خواہ ان کا تعلق ماضی سے ہو یا حال کے واقعات سے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
افغانستان کے دارالحکومت پر طالبان کے حالیہ حملوں سے نہ صرف درجنوں جانوں کا ضیاع ہوا بلکہ شہر کی معیشت پر بھی برا اثر پڑا. افغانستان کے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کا کہنا ہے کہ کابل کی کاروباری برادری کو حالیہ تشدد اور انتشار کی وجہ سے $10 million کا نقصان ہوا ہے. اس بارے میں حسیب مودودی کی رپورٹ انجم ہیرلڈ گل سے سنیے.
جب خود کش بمباروں نے کابل اسپتال کے باہر حملہ کیا تو دھماکے سے دکانیں تباہ ہو گئیں, جن میں چند پرانی مگر قیمتی اشیاء کی دکانیں بھی شامل تھیں. اس کے علاوہ متعدد ہوٹلوں کو بھی نقصان پہنچا. صرف اس ایک بلاک پر کاروباری مالکان کا کہنا ہے کہ نقصانات کا تخمینہ $1 million سے زیادہ ہے۔ افغانستان چیمبر آف کامرس کے ڈپٹی ڈائریکٹر خان جان الکزئی کا کہنا ہے کہ یہ وقت حکومت کی جانب سے مقامی کاروباروں کو تحفظ فراہم کرنے کا ہے۔ ان کا کہنا ہے
سرمایہ دار کلان کی بودن
Top entrepreneurs are leaving the country. Small business owners see they are neither safe nor their families secure from such violent attacks.
چھوٹی کے کاروباری حضرات ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ نہ تو محفوظ ہیں اور نہ ہی ان کے خاندانوں کو ان حملوں سے تحفظ حاصل ہے۔ یہ تشدد ان پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے اور وہ یہاں سے بھاگ رہے ہیں۔ پہلے تو وہ اپنے خاندانوں کو ملک سے باہر بھیجتے ہیں، جیسے کہ ترکی وغیرہ، اور پھر قدرتی طور پر مزید سرمایہ کاری سے ہاتھ روک لیتے ہیں۔ چیمبر آف کامرس کی جانب سے لیے گئے ایک جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران چھوٹے کاروباروں نے 50% تک نقصان اٹھایا ہے، جبکہ درمیانے درجے کے کاروبار 30-35% تک نقصان میں گئے ہیں اور بڑے کاروبار 15-20% گھاٹے میں چلے گئے۔ کابل یونیورسٹی سے وابستہ ماہر معیشت سید مسعود کہتے ہیں کہ حملوں نے مقامی معیشت کو سخت نقصان پہنچایا ہے، جس کی وجہ سے کاروبار بند ہو رہے ہیں۔ سید مسعود کہتے ہیں
Employment rate declines, incomes decline, expenditures will be reduced.
روزگار کی شرح میں تنزلی ہوئی ہے، آمدن بھی نیچے گئی ہے اور اخراجات میں بھی کمی ہوگی۔ جس بات پر میں زور دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ منڈی پر بھروسہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ جب حملے ہوتے ہیں تو سرمایہ کاری مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے اور طلب کا درجہ بھی خاطر خواہ کم ہو جاتا ہے، جس سے سرمایہ باہر چلا جاتا ہے۔ ان حملوں سے افغانستان کی معاشی شرح نمو بھی تنزلی کے خطرے سے دوچار ہے۔ ورلڈ بینک نے اس سال کے لیے افغانستان کی شرح نمو میں 3.2% کی پیش گوئی کی تھی۔ تاہم افغانستان کی کامرس اینڈ انڈسٹری وزارت کو امید ہے کہ سلامتی کی صورتحال میں بہتری آئے گی۔ سلامتی کی صورتحال پر بڑھتی ہوئی تشویش کی وجہ سے کابل میں فروری میں ہونے والا ایک بڑا عالمی ٹریڈ شو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں میدان سج گیا ہے اور شہر میں ہر طرف رنگا رنگ بینر لگ گئے ہیں۔ منیاپولس کی گہماگامی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ یہ موقع ہے کہ امریکہ میں مقبول ترین کھیلوں کے مقابلے سپر بال کا، جس میں شائقین کی دلچسپی لاہور یا کراچی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے کسی ورلڈ کپ فائنل سے کم نہیں۔ 4 فروری یعنی آج اس شہر میں ہونے والے اس انتہائی اہم مقابلے کو دیکھنے اور شہر کی گہماگہمی سے لطف اندوز ہونے کے لیے 10 لاکھ سے زائد افراد کی آمد کے لیے انتظامات کو آخری شکل دی جا رہی ہے۔ شہر میں موجود تمام ہوٹل مکمل طور پر ہو چکے ہیں۔ انتظامی کمیٹی کو توقع ہے کہ امریکہ کے دوسرے شہروں سے آنے والے ان شائقین کی وجہ سے شہر کو $34 کروڑ کی آمدن ہوگی۔ شدید سردی کے باوجود گلی کوچوں میں سال کی سب سے بڑی پارٹی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ہفتہ بھر تقریبات کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ این ایف ایل چیمپئن شپ کا مقابلہ فلیڈلفیا ایگلز اور نیو انگلینڈ پیٹریٹس کے درمیان ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
مشرق وسطی کے ایک حالیہ دورے میں نائب صدر مائک پینس نے مصر، اردن اور اسرائیل کا دورہ کیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس میں اپنی تقریر میں نائب صدر پینس نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو مصری صدر عبد الفتح السیسی اور اردن کے شاہ عبداللہ سے ملاقاتوں میں انہوں نے شاندار تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا جو پورے مشرق وسطی میں رونما ہو رہی ہیں۔ ساتھی تعاون کے ایک نئے دور پر بھی بات ہوئی۔ نائب صدر پینس نے کہا کہ تبدیلی کی ہوا پورے مشرق وسطی میں محسوس کی جا سکتی ہے۔ پرانے دشمن تعاون کی نئی سمتیں تلاش کر رہے ہیں اور حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل کی نسلوں سے تعلق رکھنے والے مشترکہ نسب العین کے لیے قریب آ رہے ہیں، جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ نائب صدر نے حاضرین کو یاد دلایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ سال سعودی عرب میں عرب اسلامک امریکن سربراہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے علاقے کے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ قریبی تعاون سے کام لیں۔ مشترکہ مواقع کا احساس کریں اور مشترکہ چیلنجوں کا مقابلہ کریں۔ انہوں نے مزید توجہ دلائی کہ صدر نے ان تمام لوگوں پر جو مشرق وسطی کو اپنا وطن کہتے ہیں زور دیا کہ تاریخ کے بڑے امتحان کا مقابلہ کریں اور انتہا پسندی پر قابو پائیں اور ساتھ ہی دہشت گردی کی قوتوں کا خاتمہ کریں۔ نائب صدر پینس نے کہا کہ انتہا پسندانہ اسلامی دہشت گردی کی کوئی سرحدیں نہیں ہیں، یہ کسی بھی عقیدے کا احترام نہیں کرتی اور یہودیوں، عیسائیوں اور خاص کر مسلمانوں کی زندگیوں سے کھیلتی ہیں۔ اپنے شراکت کاروں اور اتحادیوں سے مل کر امریکہ انتہا پسندانہ اسلامی دہشت گردی کو اس خطے زمین سے اکھاڑ پھینکے گا۔ شریک کار سیکورٹی فورسز جنہیں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی حمایت حاصل ہے قابل تحسین ہیں کہ فی الوقت داعش پسپائی کا شکار ہے اور ان کی نام نہاد حکومت ٹوٹ پھوٹ چکی ہے۔ جیسا کہ صدر ٹرمپ نے سعودی عرب میں واضح کیا کہ امریکہ اپنے تمام شراکت کاروں کے ساتھ مل کر کام کرتا رہے گا تاکہ دہشت گردوں کو ان کے علاقوں اور ان کی فنڈنگ سے محروم کر دیا جائے اور ان کے نظریے کے سبز باغ کا پردہ چاک کر دیا جائے۔ امریکہ ان ستم رسیدہ لوگوں کی بھی مدد کرے گا جنہوں نے داعش اور دوسرے دہشت گرد گروپوں کے ہاتھوں سخت مصائب اٹھائے ہیں۔ امریکہ نے پہلے ہی $11 کروڑ سے زیادہ کی رقم دینے کا وعدہ کیا ہے جن سے مشرق وسطی کے وسیع علاقے میں عیسائیوں اور دوسری مذہبی اقلیتوں کی مدد کی جائے گی، اور امریکہ یہاں اسرائیل میں، یورپ میں اور پوری دنیا میں اپنے اتحادیوں پر زور دیتا ہے کہ وہ اس مقصد میں شریک ہو جائیں۔ نائب صدر پینس نے کہا کہ پورے مشرق وسطی میں شاندار مذہبی تنوع کو بحال کرنے کے لیے ہم سبھوں کو مل جل کر کام کرنا چاہیے تاکہ تمام عقائد جس سے زمین پر وجود میں آئے تھے وہ ایک مرتبہ پھر وہاں پھل پھول سکیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
ہمارا آج کا فکر و فن گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ بات ہو رہی تھی جاوید اختر کی 73ویں سالگرہ پر ان کے 10 مقبول ترین گیتوں کی۔
ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے ناچتا مور، جیسے ریشم کی ڈور، جیسے پریوں کا راگ، جیسے سندل کی آگ، جیسے شولا سنگا۔
پانچویں نمبر پر فلم کل ہو نہ ہو کا ٹائٹل ٹریک آتا ہے۔ اس فلم میں بھی شاہ رخ خان نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔
پلکوں کے لے کے سائے پاس کوئی جو آئے، لاکھ سنبھالو پاگل دل کو، دل دھڑ کے ہی جائے۔
چھٹے نمبر پر آتا ہے سپنے فلم کا یہ گیت،
رات جو آئے تو سناٹا چھائے تو ٹک ٹک کرے گھڑی سنو، دور کہیں گزرے ریل کسی پل سے۔
جودا اکبر فلم میں ایشوریا اور رتک روشن نے مرکزی کردار ادا کیے۔ اس فلم کا یہ گیت اس فہرست میں ساتویں نمبر پر آتا ہے۔
ان لمحوں کے دامن میں پاکیزہ سرشتے کوئی کلمہ محبت کا دہراتے فرشتے ہیں۔
یش راج فلمز کے بینر تلے بننے والی فلم سلسلہ کی چاہت اور پسندیدگی کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ اس کے سبھی گیتوں کو بے حد پسند کیا گیا۔ جاوید اختر کے قلم سے لکھا گیا یہ گیت آج بھی بے پناہ پسند کیا جاتا ہے۔
یوں ہی ساتھ ساتھ چلتے ہو تو بدل ہے، میں ہوں چھایا تو نہ ہو تو میں کہاں ہوں، مجھے پیار کرنے والے تو جہاں ہے میں وہاں ہوں، ہمیں ملنا ہی تھا۔
साथ।
और इसके साथ ही हमारा ये पहला न्यूज शो खत्म होता है। एडिटर असद हसन थे, प्रोड्यूसर असफर इमाम और इंजीनियर जॉन रेडन। बेहजत आज ये प्रोग्राम खत्म करने की इजाजत चाहती है इस वादे के साथ के पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 9:30 बजे फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी एक और न्यूज शो के साथ। अब आप हमारे प्रोग्राम सुनेंगे जहां रंग। आज ये प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं शहनाज नफीस और उनके साथ प्रोड्यूसर हैं गुलरुख। बेहजत को इजाजत, खुदा हाफिज़।